رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. قابل احترام بھائیو عزیزو ساتھیو, یہ جہان رنگ و بو اور یہ عالم کون و مکان اور یہ اسباب و علل کی کائنات اللہ رب العزت کی تخلیق ہے, یہ اس کی آفرینش ہے, یہ سب کچھ اس نے بنایا ہے اور اس کائنات کے اندر اسی کا حکم چلتا ہے, اسی کی مرضی کار فرما ہے اور وہی اس کائنات کی اصل طاقت ہے, اصل کرتا دھرتا وہی ہے اس کائنات کا. اس لیے جس انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو اس کا دھیان اور اس کی توجہ ہما وقت اس ہستی اور اس ذات کی طرف ہی لگی رہنی چاہیے جو اس کائنات کے اندر اصل کار فرما طاقت ہے. اس دنیا کے اندر جو اصل کرتا دھرتا ہستی ہے اس کے طرف انسان متوجہ رہے, اس کے اوپر اس کا اعتماد رہے, اس کے ساتھ اس کا تعلق استوار رہے, درست رہے, اس چیز کی انسان کو سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے. اس نے اس جہان کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں بے شمار اس نے نوامیس اور قوانین اور ضابطے اسباب اور علل کے سلسلے قائم فرمائے جن میں سے کچھ ظاہری اور مادی ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو باطنی ہیں اور روحانی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے, اور وہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کی منشا اس کے ارادے اور اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں. جب اس کی مرضی ہوتی ہے وہ جس ضابطے کو چاہتا ہے موقوف کر دیتا ہے, معطل کر دیتا ہے, جس سبب کو چاہتا ہے اس وقت اس کو بیکار کر دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے جس وقت کارگر کر دیتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے, جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. اصل ام الکتاب اس کے پاس ہے, یعنی اس پوری کائنات کا جو ریکارڈ ہے اس کو کیسے چلانا ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں, اور اسباب جو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں پیدا فرمائے ان کے دو دائرے ہیں, ایک حلال کا ایک حرام کا. جو حلال کا دائرہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان اسباب کو حاصل کرو, انہیں حاصل کرو, انہیں جمع کرو اور ان اسباب تک رسائی پیدا کرو, اور بالکل ان اسباب کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ یہ اللہ رب العزت کی تعلیم نہیں. جو حلال اسباب اس نے بنائے ان اسباب کو اختیار کرنا اور انہیں بروئے کار لانا یہ اللہ رب العزت کی تعلیم ہے, یہ اس کا ہم سے تقاضا ہے. اور جو اس نے حرام کر دیے ہیں اسباب و وسائل, اگرچہ وہ بھی اسباب ہیں لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم ان کو اختیار کریں, ان سے باز رہنے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے, ان کو اختیار نہ کرنے کا اللہ رب العزت نے ہم سے تقاضا فرمایا ہے. حرام وسائل اور اسباب سے ہم نے باز رہنا ہے اور جائز اور مشروع اسباب و وسائل کو ہم نے اختیار کرنا ہے, لیکن ان اسباب و وسائل کے اوپر ہم نے اعتماد نہیں کرنا, انہیں بالکل چھوڑنا بھی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے انہیں اختیار کرو. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض فامشوا فی مناکبھا وکلوا من رزقہ وابتغوا من فضل اللہ. بے شمار آیات ہیں قرآن مجید کی جن میں اللہ رب العزت نے اسباب کے اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے, لیکن ہم نے ان اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا, ان کو یہ نہیں سمجھنا کہ کام ان اسباب سے بنتا ہے, یہ ہوں گے تو بنے گا. نہیں, یہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا حکم ہے, کام تو تب بنے گا اگر وہ چاہے گا, اگر وہ چاہے تو ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی کام بنا سکتا ہے, اور وہ چاہے تو ان اسباب کے بغیر بھی کام بنا سکتا ہے, اور اگر وہ نہ چاہے تو یہ سارے اسباب و وسائل ہمیں حاصل ہوں تو ہمارا کام نہیں بن سکتا. اصل کام کرنے والی ذات اس کی ہے, اصل طاقت اس کی طاقت ہے جو اس کائنات میں کار فرما ہے. یہ انسان کو بات سمجھ لینی چاہیے اور ذہن میں بٹھا لینی چاہیے, اور اس کو مشترے اپنے اندر راسخ کر لینا چاہیے کہ انسان کے رگ و پے میں یہ چیز پیوست ہو جائے اور خون کی طرح انسان کے جسم و جان میں یہ چیز دوڑنے لگے کہ اصل کرتا دھرتا اس کائنات کا اللہ رب العزت. اس لیے میرا اس کے ساتھ رابطہ صحیح ہونا چاہیے, میرا اس کے ساتھ تعلق استوار ہونا چاہیے. میں اگر اس کا بندہ بن جاؤں اور اس کی معیت, اس کی تائید نصرت مجھے حاصل ہو جائے تو پھر میرے سارے ہی کام صحیح ہو جائے, اور اگر اس کی تائید نصرت مجھے حاصل نہ ہو تو میں اتنی بڑی طاقت فراہم کر لوں گا اسباب کی, یہ سارا کچھ ایسے دھرا کا دھرا رہ جائے گا, میرے کچھ کام نہیں آئے گا, میں جو چاہتا ہوں اسے حاصل نہیں کر پاؤں گا. آج ہماری قوم ملت اسلامیہ پاکستان کی یوم تکبیر منا رہی ہے, ہم اس بات پر فخر اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ گزشتہ سال اسی دن کو ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور پاکستان نے دنیا کے اندر اپنی ایٹمی توانائی کا اظہار کر کے اپنی ایٹمی قوت منوائی تھی پوری دنیا سے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے اور ہمیں ایسا ہونا چاہیے. اللہ کا حکم ہے اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ, ان دشمنوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے, انہیں مرعوب رکھنے کے لیے جو طاقت تم فراہم کر سکتے ہو وہ فراہم کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایٹمی قوت بننا چاہیے تھا اور یہ جو ہم نے کیا بہت اچھا کیا. لیکن میرے بھائیو, ہم ایٹمی قوت بن کے ناقابل تسخیر نہیں ہیں. ایٹمی قوت کے ساتھ ہماری تقدیر نہیں بدلتی, ہماری تقدیر بدلتی ہے اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو, اس کی تائید اور نصرت اگر ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہم ناقابل تسخیر ہیں, اور اگر وہ اپنی نصرت کا ہاتھ پھینک لے تو بھلے ہم ایٹمی قوت ہوں لیکن ہم بالکل ریت کی دیوار ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں. ان انصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا. بے شک ایٹمی قوت نہ بھی ہو, اللہ کی مدد ساتھ ہو تو اللہ رب العزت چند تلواروں کو اور دو گھوڑوں کو اور چھ سات اونٹوں کو اور گٹھی بھر جماعت کو اللہ تعالیٰ یہ قوت دے دیتا ہے کہ کفر کی کمر توڑ دیتے ہیں وہ لوگ. اور جس وقت بڑی تعداد ہوتی ہے, ہزار ہاں تعداد ہوتی ہے اور اچھا خاصا اسلحے کا ان کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے اور وہ پوری طرح مسلح ہوتے ہیں اور ان کا ذرا اس طرف دھیان چلا جاتا ہے کہ اب تو ہم بہت ہیں اور ہماری تیاری بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہے, تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میدان جنگ میں ان کے پاؤں اتر جاتے ہیں. بھائی ہنین پھر آج اب تم کثرت حکم فلم تم نے ان تم شیا, ہنین کے دن یاد کرو جب تم ذرے یہ دیکھنے لگے کہ ہم تو اب بہت ہیں اور تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا لیکن یہ تمہاری کثرت اور یہ تمہارا جو ساز و سامان تھا جنگ کا یہ تمہارے کچھ کام نہ آیا, تمہارے پاؤں اکھڑ گئے. اللہ کی مدد آئی تو تمہارے پاؤں جم گئے. اس لیے ہمارا مسلمانوں کا جو کچھ بھی ہم حاصل کرتے ہیں اسباب و وسائل, جائز اور مشروع اسباب و وسائل میں, یہ اللہ کا حکم سمجھ کر ہمیں حاصل کرنے چاہیے, اختیار کرنے چاہیے, انہیں بروئے کار لانا چاہیے, لیکن ہماری نظر ان اسباب پر نہیں ہونی چاہیے. ہمارا دل ان میں نہ اٹکا ہوا ہو, ہمارا دل اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ لگا ہوا ہو کہ اصل کار فرما طاقت کس کی, وہ اگر ہماری مدد کرے فلا غالب لکم تو کوئی ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتا, کوئی ہم پہ غلبہ نہیں پا سکتا. وہیں یخذلکم, اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے, تمہیں بے سہارا کر دے, تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے, اللہ اکبر, فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی, تو پھر اس کے سوا اس کے بعد کون تمہارا مددگار ہے؟ ایٹم تمہیں بچا سکتے ہیں, میزائل تمہیں بچا سکتے ہیں, تمہارے استحکامات اور تمہارے تحفظات اور انتظامات یہ تمہیں بچا سکتے ہیں. اتنا کمزور اور بے بس ہے انسان, ذرا دیکھے تو صحیح یہ ابھی چھوٹا سا سیلاب آیا سمندر کا کتنے ضلعوں کے انتظامات کو تہ بالا کر کے رکھ دیا ہے, ایک سیلاب آ جائے پورے ملک کی آبادی کو بہا کے لے اور سارے کے سارے انتظامات کرے کے درے رہے. انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اللہ رب العزت کی مدد ساتھ نہ ہو تو انسان کچھ نہیں ہے, اس کے وسائل اور اسباب کچھ نہیں ہے, اس کے انتظامات اور اس کی تیاریاں یہ سب ڈھیر ہیں اگر اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو. اگر اس کی مدد اس کے ساتھ ہو تو تھوڑا سا سامان بھی اللہ رب العزت بہت مؤثر بنا دیتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو ایسا کارگر بناتے ہیں کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتی. اور اللہ رب العزت کی مدد ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو, ہمیں عزت ملے, ہمیں دنیا میں وقار ملے, اعتبار ملے اور دنیا میں ہمیں سلطنت حاصل ہو. تو میرے بھائیو, اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس کی سمجھ عطا فرما دے اور اس کا یقین عطا فرما دے اور پھر اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کہ دنیا کے اندر اللہ نے یہ لکھا ہے کہ عزت صرف اور صرف ایمان والوں کی، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اس دنیا میں عزت اللہ اس کے رسول کی اور مومنوں کی، باقی دوسروں کے لیے عزت نہیں ہے. اگر ہم عزت چاہتے ہیں کہ دنیا میں معزز ہو جائیں تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس کے فرما بردار اور اس کے سچے ایماندار بندے بن جائیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے اور اس کی مدد ہمارے ساتھ ہو اور ہم غالب آئیں تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصر، اگر تم اس کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اس کی مدد کیا ہے؟ کہ ہم اس کے دین کے مددگار بن کے کھڑے ہیں، ہم اس کے احکام کو بجا لانے والے ہوں، ان کی حفاظت کرنے والے ہوں، اس کے احکام کو قائم کرنے والے ہوں اور اس کے دین کو اونچا کرنے والے ہوں، اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھر کے اندر، اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے جہاں جہاں انسان کا دائرہ کار ہے وہاں اللہ کے دین کو اونچا کرنے والا ہو، اللہ کے دین کا مددگار ہو، تو اللہ تعالی ہمارا مددگار ہو. اور اس کا یہ وعدہ ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، جو اس کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بندے بن جائیں، ہم سچے مسلمان بن جائیں، ہم مخلص ایماندار بن جائیں. تو قوم کو ٹھیک ہے اس بات پر خوشی اور اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت عطا فرما دی، لیکن یہ تو صرف ایک بشارت کی بات ہے، جیسا کہ بدر میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ میں ہزار فرشتہ بھیج رہا ہوں، اور فرمایا یہ جو میں تمہیں ہزار فرشتہ بھیج رہا ہوں تمہارے ساتھ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، یہ تو تمہیں خوش کرنے کے لیے بشارت ہے اور تمہارے دل کی تسکین کے لیے کہ ہم 300 سوا 300 نہیں ہے بلکہ ہزار فرشتہ بھی ہمارے ساتھ ہے. فمن نصر الا من عند اللہ، یہ فرشتوں کے ساتھ مدد نہیں ہوتی، مدد تو اللہ کی طرف سے آتی. تو مدد ہماری ایٹمی طاقت بننے سے نہیں ہوگی، ایٹمی طاقت بننے سے ہم دنیا میں معزز نہیں ہوں گے، غالب نہیں ہوں گے. ہم مسلمان اگر غالب ہو سکتے ہیں تو یقین جانیے اس کی صرف اور صرف اور صرف ایک ہی سبیل ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں. اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، جیسا کہ اس کا کہنا ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، جو اس کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اور اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا. اللہ تعالی ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. حضرات، ہمارے اوپر دو قسم کے حق ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور دوسرے ہمارے مسلمان غیر مسلمان اور عام انسانوں کے حقوق ہیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں حقوق میں سے جو اعلیٰ ترین اور سب سے ضروری حق ہیں ان کا ذکر کیا ہے. پہلے اللہ نے فرمایا وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. یہ اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق. اس کے بعد جو بندوں کے حقوق ہیں، ان بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے. یہ اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حق ذکر کرنے کے فوراً بعد نہ پڑوسیوں کا حق، نہ استاد کا حق، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، فوری طور پہ فرمایا وبل والدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تم جوان ہو، ماں باپ بوڑھے گھر میں مل گئے، تو جب بوڑھے ماں باپ ہو جائیں وہ تنگ بہت کرتے ہیں. فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کہہ بیٹھنا. ولا تنہرهما، ماں باپ کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور ماں باپ سے بات کرنی ہے. وقل لهما قولا کریما، بڑے نرم اور شستہ لہجے میں بات کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ ہمارے وجود کا سبب ہیں. خصوصی طور پہ آج کے اس دور میں جبکہ میڈیا کے اندر ماں باپ کو بوڑھا اور بابا کہہ کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, میرے گھر میں بوڑھا میرا انتظار کر رہا ہے, اس قسم کے الفاظ, اور وہ ماں باپ کا جو تقدس اور جو ماں باپ کا مقام ہے اس کو ڈی گریڈ یا اس کو کم کر کے پیش کیا جانا کہ کوئی بات نہیں ان کا فرض تھا ہمیں پالا کیا اور جناب جی پال لیا. نہیں, ویسے دنیا کے ہر معاشرے کے اندر ماں باپ کے حقوق کا بڑا تذکرہ ملتا ہے اور اہمیت ہے, لیکن اسلام کے اندر اس کو عبادت کا درجہ دیا جائے. ہمارے ہاں تو الحمدللہ اسلام ہے, ماں باپ یہ الحمدللہ مسلمان ہے. بلکہ ایک واقعہ آتا ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں میں رہتی تھی تو میری ماں مکہ سے آئی اور وہ مسلمان نہیں تھی. وہ مکہ سے مدینہ آئی اس لیے کہ میں اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہوں, چلو میری تھوڑی بہت خدمت کرے گی. تو جب وہ آئی تو وہ کافر تھی, تو اس نے اسماء بنت ابی بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ میری ماں کافرہ ہے, کیا میں اس کی خدمت کروں؟ حضور نے فرمایا اس کی خدمت کرو. وَإِن جَاءَكَ أَلَمْ تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ماں باپ اگر کافر ہوں, مشرک ہوں, مرتد ہوں, ان کی اطاعت نہیں کرنی اگر وہ کہیں کہ شرکیہ کام کرو, یہ کرو, یعنی غیر اسلامی, لیکن ان کی خدمت, ان کی جو دنیاوی طور پہ ان کے جو احترام ہے وہ لازمی طور پہ پھر بھی فرق ہے. کہ جائے یہ ماں باپ کافر کی بات, اور اگر ماں باپ زندہ ہو اور مسلمان ہو تو پھر تو ان کا درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے, اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بخاری شریف کی حضرت عبد الرحمن ابن مسعود سے روایت ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں, انہوں پوچھا یا رسول اللہ ایو العمل افضل, کون سا عمل افضل ہے اسلام کے اندر؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, سب سے افضل کام تو یہ کہ نماز کو ٹائم پہ پڑھو. نمبر ثم عیش, اس کے بعد سب سے افضل کام کون سا ہے؟ فرمایا بر الوالدین. اس کے بعد اگر کوئی کام ہے, اللہ کی عبادت کر لی, نماز پڑھ لی, اس کے بعد اگر کوئی دنیا میں نیکی کا کام ہے تو جاؤ ماں باپ کی جا کے خدمت کر لو. کیوں؟ کہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت ملتی ہے. ہم جنت ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں, جنت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے. یہ وہ ماں نبی تب رہا کروایا تھا تو یار من حق الناس پہ حسن صحابہ کی, کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کون حق رکھتا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں, اس کا احترام کروں, اس کے ناز نخرے اٹھاؤں؟ سب سے زیادہ میں کس کے ناز نخرے اٹھاؤں؟ فرمایا اگر ناز نخرے اٹھانے ہیں تو ماں کے. کہا چاہے چلو جی ماں کے میں اٹھا لیے, اس کی خدمت کر لی. اچھا آپ بتائیں پھر میں کس کی خدمت کروں؟ فرمایا امک کر لیے ناز نخرے اٹھا لیے, پھر جا کے ماں کی خدمت کرو. اس نے کہا دوسری مرتبہ بھی میں نے ماں کی خدمت کر لی, اب کس کی؟ فرمایا پھر جا کے ماں کی خدمت کرو. کیوں؟ چوتھی مرتبہ باپ کر. اس لیے کہ ماں باپ تو پھر بھی کہتے ہیں نا میرا بیٹا جوان ہو گیا, باپ کہتا میرا موڈا بن گیا. باپ کو پھر بھی موڈے کی امید ہوتی ہے, میرا بازو بن گیا, میری خدمت کرے گا, میرے ساتھ کاروبار کرے گا. اور ماں تو وہ چیز ہے, وہ ہستی ہے جو ساری ساری رات جاگتی رہتی ہے. یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ پل جائے, اس کو آرام ملے. آپ بڑے ہیں, آپ چلے جائیں باہر, آپ بازار میں گئے, اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بیوی بچے بھی شاید سو جائیں گے, لیکن ماں انتظار کر رہی ہے. ماں انتظار کر رہی ہے وہ کب میرا بیٹا آئے نہ دروازہ کھول. اور ہوتا کیا ہے آج کے دور میں, رات 12 بجے آئے دھرم سے دروازہ کھولا, ماں پیچھے کاکا کتنے گیا, جواب نہیں دیتے اندر بیوی کا. ماں بیچاری بیٹھی, میں اپنے بچے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی, میرا بیٹا میرا ہار پوچھے گا تو وہ دھرم سے دروازہ کھول کے اندر اور ماں وہیں سے بیٹھتے. حضرات یہ وہ ماں ایک ہستی ہے, اگر اس کی بد دعا لگ جائے تو انسان کتنا بڑا عالم ہو, کتنا بڑا متقی ہو, اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. حدیث میں وہ جرائد کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا, ماں کے منہ سے ایک چھوٹا سا کلمہ نکل گیا اور اس کو کتنی سخت تکلیف اٹھانی پڑی. اور اگر ماں باپ خوش ہو جائیں تو پھر اگر آپ کسی بہت بڑی مصیبت کے اندر پھنس جائیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ آئے آپ کو, کوئی راستہ نہیں, سب راستے مسدود ہو جائیں, 1% بھی بچنے کی امید نہ ہو, اگر آپ نے اپنی ماں کی خدمت کی آپ وہاں سے نکل جائیں گے. اگر آپ نے ماں کی خدمت کی ہوئی ہے, باپ کی خدمت کی ہوئی ہے, آپ اس مصیبت سے نکل جائیں گے. وہ واقعہ 3 آدمیوں کا غار والا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا, جو غار میں پھنس گئے تھے اور جب وہ نکلنے کا راستہ نہیں تھا, اس میں ایک نے یہی کہا تھا, یا اللہ دودھ لے کے آیا تھا, بچے رو رہے تھے,
باپ ماں باپ سو گئے تھے تو میں انتظار کرتا رہا کہ میں اپنے ماں باپ کو پلا دوں, بعد میں بچوں کو پلاؤں گا. تو پھر وہ جناب پتھر وہاں سے ہٹ گیا تھا گھر, وہ چٹان اتنی بڑی چٹان, اور کس عمل سے کہ ماں باپ کی خدمت کی ہے. اور ماں تو دن رات بول, بلکہ رات اگر یہ نعمت ختم ہو جائے, ماں باپ کی نعمت ختم ہو گئی اگر چلے گئے, پھر وہ جس وقت علامہ اقبال کی ماں مر گئی تھی نا, اس کو بڑا دکھ ہوا. پھر اس نے دو تین الفاظ شیر کہے تھے, پھر کہ ہم چلے جاتے ہیں, ٹیلی فون کرتے ہیں بیوی کو, خط لکھتے ہیں تو بیوی کو, پیسے دیتے ہیں تو بیوی کو, ٹھیک ہے, لیکن ماں باپ کہاں چلے گئے, ماں باپ کدھر گئے, وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں, وہ تو آپ کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا تھا کس کو ہوگا, کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار, جب ماں جو مر گئی, کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار, خاک مرکز پہ تیری لے کے فریاد میں آؤں گا, اب دعائے نیمے شب میں کس کو یاد آؤں گا, اب کون رات کو اٹھ کے مجھے یاد کرے گا, عمر بھر تو میری خدمت کر رہی, میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بس, کہ اب ماں باپ کو آدمی ڈھونڈتا ہے کہ میرے ماں کدھر گئی, میرا باپ کدھر گیا, موقع تو اب ہے کہ ماں باپ کے پاؤں دھو دھو کے پیے جائیں, ماں باپ کے سامنے اونچی نہ بولا جائے, ماں باپ کی خدمت کی جائے, بیمار ہو جائے ان کا علاج معاوضہ کیا, ان کے پاؤں دبائے جائیں, تب ملے گی جنت. تو ورنہ ایسے کہ میں بڑا متقی ہوں, میں بڑا آگے نمازی ہوں, نہ بھائی, ماں باپ راضی تو رب راضی, اور اگر ماں باپ ہی ناراض ہیں, بلکہ دو بڑے گناہ ہیں, صاحب نے پوچھا حضور نے فرمایا, میں تمہیں بتاؤں اکبر الکبائر, ایک تو نا کبیرہ گناہ, اکبر الکبائر کہ کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ کون ہے, فرمایا ایک تو شرک ہے اور دوسرا ماں کی نافرمانی, جو ماں باپ کا نافرمان ہے, جس میں ماں باپ جس کے ماں باپ ہی ناراض ہے وہ انسان ہے, وہ انسان نہیں ہے, وہ مسلمان تو دور کی بات, وہ انسان ہی نہیں ہے کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کر لیا. اس لیے میرے بھائیو کوئی بہت علمی چوڑا مسئلہ نہیں ہے جس میں کوئی فقہا کے فتوے, علماء کی بحثیں, مفسرین کی تفسیریں, ایک چھوٹا سا مسئلہ ماں باپ کی خدمت. اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے, ان کا احترام کیا جائے, ان کے سامنے اونچی نہ بولا جائے. وہ جو ایک باپ کے ساتھ بیٹھے ہوں نا, سات بچے اسکول جانے لگے, ایک کہتا پوجی میری کاپی, ایک کہتا میری پینسل, ایک کہتا میری ربڑ, ایک کہتا شارپنر, باپ کہتا چل ایک روپیہ تم ربڑ لے لو تم شارپنر. ایک باپ اسکول جانے سے پہلے سات بچوں کو راضی کر لیتا ہے, یہ سات بچے بڑے ہو کے ایک باپ کو راضی نہیں کرتے, عجیب بات نہیں, توف نہیں ہے, ہلاکت نہیں ہے, شرمساری کی بات نہیں ہے. ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا لے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, وبعد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قابل احترام بھائیو عزیزو, صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال کیا کہ ہم اللہ کا دیا ہوا مال کہاں خرچ کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا ما انفقتم من خیر, جو نیکی کے کاموں میں تم نے مال خرچ کرنا ہوتا ہے, فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل, ماں باپ پر خرچ کرو اور رشتہ داروں پر خرچ کرو, یتیموں پر خرچ کرو, نادار ضرورت مندوں پر خرچ کرو اور مسافروں پر خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر, اور جو کوئی بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو تو یہ نہ جانو کہ وہ ایسے ہی رہ جائے گا, اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا, بلکہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے اور اللہ تعالی بڑے قدردان اور بڑے ذرہ نواز اور بندے کے عمل کی اس سے بڑھ کر جزا دینے والے ہیں جتنا کہ وہ عمل مستحق ہوتا ہے. اس کی یہ نوازش کا نتیجہ ہے کہ وہ بندوں کو بے حد نوازتا ہے. اب صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ ہمیں کہاں خرچ کرنا چاہیے, تو یہ بتایا گیا کہ ماں باپ پر خرچ کرو, رشتہ داروں پر خرچ کرو, یتیموں پر خرچ کرو, مسکینوں پر خرچ کرو. تابعین سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی جگہ بتائی ہیں, اس میں ماں باپ بتائے ہیں. ظاہر ہے کہ جب انسان شادی شدہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے ماں باپ یاد نہیں رہتے, بیوی بچوں کے لیے خرچ کرنے کا بھی آتا ہے لیکن اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ انسان کا فطری جذبہ ہی ایسا ہے کہ وہ بیوی پر بھی خرچ کرتا ہے, بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے. یہ اس کا فطری جذبہ جو ہے وہ اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کا ایک موروثی جذبہ ہے کہ انسان اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے. حضرت آدم اور حوا کی اولاد تھی اور سب کی اولاد ہوتی ہے اور اولاد کے متعلق جذبات ہوتے ہیں, تو اولاد پر ہر کوئی خرچ کرتا ہے. لیکن آدم اور حوا کا ماں باپ کوئی نہیں تھا, وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, اولاد ان کی تھی. تو پہلا جو انسان ہے اس کا ماں باپ کوئی نہیں تھا, تو ماں باپ کے بغیر وہ پیدا ہوئے. جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی اس کے نزدیک قدر و منزلت نہیں رہتی, بیوی بچے تو اسے نظر آتے ہیں اور ان کی بن بتائی ہوئی ضرورتیں بلکہ بے جواز ضرورتیں بھی انسان کو وہ نظر آتی ہیں, لیکن ماں باپ کی جائز ضرورتیں بھی انسان کو نظر نہیں آتی اور انسان بالکل انہیں نظر انداز کر دیتا ہے اور فراموش کر دیتا ہے. پوچھتا ہی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ نے کس پیار اور محبت کے ساتھ میرے نخرے برداشت کیے تھے اور میرے ناز اٹھائے تھے اور کس طرح انہوں نے میرے تقاضے پورے کیے تھے. اور جب انسان کے پاس کچھ آتا ہے تو اس کے ماں باپ اللہ اکبر وہ ضرورت مند بھی ہوں لیکن انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کر الوالدین, ماں باپ پر خرچ کرنا چاہیے, یہ انسان کے خرچ کے مستحق ہے. انسان جہاں اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے وہاں اس کو اپنے ماں باپ پر بھی خرچ کرنا چاہیے. والاقربین, اور اسی طرح انسان کے رشتہ دار جو ہیں یہ بھی اس بات کے حقدار ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے تو اس مال کے اندر رشتہ داروں کا بھی حق ہے, رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے. انسان جو ہے عام طور پر یہ دیکھتا ہے کہ وہ دوستوں پہ خرچ کر دیتا ہے اور دوسرے ادھر ادھر جگہوں پر خرچ کر دیتا ہے, رشتہ داروں کا جب معاملہ آتا ہے تو کہتا ہے شریک پال لیں, شریکوں پر خرچ کریں, یہ کل ہمیں آنکھیں دکھائیں گے. اور رشتہ داروں کا معاملہ بھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ہی چپکلک جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, چچا کے بیٹوں کے ساتھ, تایا کے بیٹوں کے ساتھ, ماموں کے بیٹوں کے ساتھ, ادھر رشتہ داروں کے ساتھ, تو رشتہ داری کی وجہ سے باہمی چپکلک ہوتی ہے. تو جب اس طرح کی بات آ جاتی ہے تو دل میں آتا ہے میں ان کو کھلاؤں, یہ تو مجھ سے جلتے ہیں, یہ تو ایسے کرتے ہیں, یہ تو ویسے کرتے ہیں. انسان کا وہاں خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا, حالانکہ سب سے بہتر خرچہ ہی وہ ہے جو ایسے رشتہ دار پر خرچ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جی رحم کاشین, جو ایسے رشتہ دار پر خرچہ ہو جو تمہارے ساتھ چبک رکھتا ہے, تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے, تمہارے ساتھ اس کو اختلاف ہے اور وہ دل میں تمہارے ساتھ ٹیڑھ رکھتا ہے, ایسے آدمی کے اوپر خرچ کرنا جو ہے یہ سب سے بہترین خرچہ ہے. اللہ رب العزت اس پر اجر و ثواب زیادہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صرف اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے. ایسے رشتہ دار کے اوپر خرچ کر کے آدمی کو کیا ملے گا؟ ظاہر ایسا رشتہ دار تو کوئی اس کا سلا نہیں دیتا, وہ تو کہتا ہے دے دیا تو کیا ہوا, ہمارا نہیں بنتا, ہمارا خون نہیں ہے. دے کر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ کیا دے دیا ہے, لوگ اس پر راضی نہیں ہوتے, یہ ان کا طریقہ غلط ہے. لیکن جس کو اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے اور وہ مٹھی بند کر لے. اللہ نے اسے دیا ہوا ہے تو اس کو دیتے ہی رہنا چاہیے, اسے خرچ ہی کرتے رہنا چاہیے, دوسرے سے کسی شکر گزاری اور چلے کی امید اور توقع نہیں رکھنی چاہیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ رب العزت کے بندوں کا یہ وقت ہے کہ وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, اور وہ کسی سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کسی سے شکریہ کے ہی دو لفظوں کا تقاضا کرتے ہیں, ان کی یہ کوئی خواہش نہیں ہوتی. بل الوالدین والاقربین والیتاما والمساکین, یتیموں پر خرچ کریں جن کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کا سہارا اٹھ گیا ہے. تو انسان کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے محلے کے اندر, اپنے رشتہ داروں کے اندر, اپنے اڑوس پڑوس کے اندر جو یتیم بچے ہیں ان کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ میرے بچے جو ہیں یہ تو مجھ سے تقاضا کر کے لے لیتے ہیں, اب وہ کس سے تقاضا کرتے ہوں گے, ان کا باپ تو کرتے نہیں, وہ کس سے کہتے ہوں گے کہ ابا مجھے یہ چاہیے, ابا مجھے یہ چاہیے, ابا مجھے یہ چاہیے. ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے بچے کس طرح تقاضا کر کے اپنے جائز اور ناجائز سارے مطالبات منوا لیتے ہیں, اور باپ کو ماننا پڑتا ہے, بچہ بھی ضد کر رہا ہے اب کیا کریں. لیکن ان بےچارے یتیموں کا کون ہے جس کو وہ جا کر کہیں. تو جب انسان اپنے بچوں کے اس طرح لاز دیکھتا ہے, ان کے پیار اور ناز اٹھاتا ہے, تو اسے اپنے رشتے داروں کے اندر جو بھائی بہن دوسرے عزیز و اقارب میں سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو چھوڑ کر ان کا باپ چلا جاتا ہے, ان یتیموں کا بھی لحاظ کرنا چاہیے, ان کے اوپر بھی شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے اور ان کا پاس لحاظ کرنا چاہیے. یہ احساس کرنا چاہیے کہ میرے بچے جو ہیں یہ تو مجھ سے تقاضا کر کے لے لیتے ہیں, اب وہ کس سے تقاضا کرتے ہوں گے, ان کا باپ تو کرتے نہیں, وہ کس سے کہتے ہوں گے کہ ابا مجھے یہ چاہیے, ابا مجھے یہ چاہیے, ابا مجھے یہ چاہیے. ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے بچے کس طرح تقاضا کر کے اپنے جائز اور ناجائز سارے مطالبات منوا لیتے ہیں, اور باپ کو ماننا پڑتا ہے, بچہ بھی ضد کر رہا ہے اب کیا کریں. لیکن ان بےچارے یتیموں کا کون ہے جس کو وہ جا کرتے ہیں. تو جب انسان اپنے بچوں کے اس طرح لاز دیکھتا ہے, ان کے پیار اور ناز اٹھاتا ہے, تو اسے اپنے رشتے داروں کے اندر جو بھائی بہن دوسرے عزیز و اقارب میں سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو چھوڑ کر ان کا باپ چلا جاتا ہے, ان یتیموں کا بھی لحاظ کرنا چاہیے, ان کے اوپر بھی شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے اور ان کا پاس لحاظ کرنا چاہیے. اور اسی طرح اپنے محلے میں, اپنے اڑوس پڑوس میں جو یتیم بسنے والے ہیں, ان کی سرپرستی کا بھی نظم قائم کرنا چاہیے, اور اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے کہ ان کے بھی ناز اٹھائے جائیں اور ان کے بھی نخرے اٹھائے جائیں, اور وہ باپ کے جانے کا انہیں احساس نہ ہو, پورے معاشرہ جو ہے وہ ان کے لیے باپ بن جائے. لیکن ہمارے تو ایسا نفسہ نفسی اور خود غرضی کا عالم ہے, اللہ اکبر, کہ یتیموں کا مال چھیننے کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں, اسے ہلاک کرنے کے اور الٹے سیدھے طریقوں سے ہضم کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں, ان کے خرچ شفقت کا ہاتھ کتنے رکھنا. وہ تو اس خیال اور اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے سے, سمجھدار ہونے سے پہلے پہلے ہی سب کچھ ٹھکانے لگا دو تاکہ کوئی چیز ان کے لیے بچے نہیں. لوگوں کا تو یہ حال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا حال تھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, غالباً ان کی بیٹی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو لپٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے گلے لگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور محبت سے گلے لگا لیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اس کو پالوں گا, یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی کہنے لگے میں اسے پالوں گا, یہ میرے چچا جی کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے گھر میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا حق زیادہ بنتا ہے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ ماں کے برابر ہوتی ہے, تیرا حق زیادہ بنتا ہے, تو اس کو لے. تو یہ دوسروں کے بیٹوں اور دوسرے کے بچیوں کو اس طرح پالنے والے بن گئے تھے. قرآن نے ان کو اس طرح یتیموں کا نگہبان اور یتیموں کا سرپرست بنا دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں بچے لے کر پالتے تھے یتیم بچے, جیسا کہ اس واقعہ سے اور اس طرح کے اور دوسرے واقعات سے معلوم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں پر خرچ کرو, والمساکین مسکینوں اور ناداروں پر خرچ کرو, وابن السبیل مسکین اور نادار کون ہوتا ہے, جس آدمی کی پوری نہیں پڑتی. اور یہ پوری نہیں پڑتی میں آج کی اصطلاح میں نہیں کہہ رہا, آج تو کسی کی بھی پوری نہیں نہ پڑتی, کروڑ پتی سے پوچھ لو تو وہ بھی کہتا ہے یار پوری نہیں پڑتی, کیا کریں بنتا بھاؤ. اور آج یہ ہے کہ اگر گاڑی بدلنے کی روٹین ہے 6 مہینے کے بعد تو 6 مہینے کے بعد بدلی جا رہی ہے, اور اگر ایک ایک سیزن کے 20-20 فوٹ کھلانے کی روٹین ہے تو وہ نہیں بدلتی لیکن پوری نہیں پڑتی. یہ پوری نہ پڑنے کا نہ شکراپن اور اس کا رونا تو ختم ہی نہیں ہوتا. یہ پوری نہیں پڑنے والی بات میں نہیں کر رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ واقعہ تن جو آدمی ضرورت مند ہے, جس کا بیچارے کا گزران تنگی کے ساتھ ہوتا ہے, اس کی حاجت زیادہ ہے, ضرورت زیادہ ہے اور بیچارے کی آمدن تھوڑی ہے, ایسا آدمی جو ہے وہ قرآن کی اصطلاح میں مسکین ہے. اس مسکین کے اوپر خرچ کرنا چاہیے کہ اس کی بیچارے کی کوئی جو ضرورت ہے وہ رہ نہ جائے. اگر وہ ایک طرف خرچ کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی ایسے پڑی ہوئی ہے, اگر مکان کا کرایہ دیتا ہے تو بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں, تعلیم کے لیے خرچ کرتا ہے تو کرائے سے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ ٹولی کی یہ جو بل ہے گیس اور دوسرے اس طرح کے, ان چیزوں نے تو لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی. اللہ اکبر, ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں. ایک دوست مجھے بتانے لگے, کہنے لگے صاحب کیا بتاؤں, اچھا خاصا آدمی, وہ بیچارہ کہنے لگا میرا بیٹا ہے پتا نہیں اس نے کیا کیا کورس اور ڈپلومے کیے ہوئے ہیں, کہیں سے ملازمت بھی نہیں ملتی, اور بل آیا ہوا ہے پتا نہیں 1500 روپیہ, اور گھر میں خرچے کھاتے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اور یہ بل ہم کہاں سے. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. تو ہم 3-4 آدمیوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے اس کو دیے, لیکن کیسے اس آدمی کا کام پڑے. ہمارے معاشرے کی یہ صورت حال ہو گئی ہے, ہمیں اس معاشرے کا درد کرنا چاہیے, اس کا احساس کرنا چاہیے, اس کی فکر کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن میرے بھائیوں یہ صرف حکمرانوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہم بھی اس معاشرے کے فرد ہیں, اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے, ان لوگوں کی ضرورتوں کا احساس کرنا چاہیے. اگر لوگ مرتے ہیں بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر تو ہم بھی اس جرم میں شریک ہیں کہ کیوں لوگ مر رہے ہیں.
ہم کیوں ان کا خیال نہیں کرتے, کیوں ان کا پاس نہیں کرتے, کیوں ان کے پاس نہیں پہنچتے ہیں مدد لے کر, اور کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ کون ضرورت مند ہے اس کی امداد کی جائے, اس کا تعاون کیا جائے. ہم اس طرح کا جو سلسلہ شروع کرتے ہیں دوست بتاتے ہیں جی وہ تو پھنسو گے, اس کا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, جو اس کے لیے لگائے گئے تھے وہ سارے جو ہیں وہ ادھر ادھر کھسک کھسک گئے ہیں اور کچھ آدمی نہیں. اللہ اکبر, ہمارے سارے کام تو ویسے کے ویسے چلتے رہتے ہیں, اور جو اللہ کے لیے اور اللہ کے مسکین بندوں کی امداد کے لیے ہم شروع کرتے ہیں وہ سارے کام جو ہیں وہ ٹھپ ہو جاتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, کوئی کام شروع کر کے اسے اس طرح جو ہے منقطع نہیں کرنا چاہیے, اور اسے اس طرح جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے, چلتا رہنا چاہیے. اور انسان کو اپنے آپ سے اشار کر کے یعنی اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اپنے لیے تو اسراف کی حد تک خرچ کرتے ہیں, اور دوسرے کے لیے جب خرچ کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو جو ضروری خرچہ بنتا ہے اس سے بھی ہاتھ پھینک لیں. جیسے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا مسافروں پر خرچ کرو. جس آدمی کی سفر کی ضرورت ہے, سفر کا خرچہ اس کا تھوڑا پڑ گیا ہے, سفر میں اب وہ بے سہارا ہے, اس کی امداد کرنی چاہیے. اور جو خرچ کیا جائے اللہ رب العزت باخبر ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور یہ نہ سمجھے کہ آپ نے نیکی کی ہے, چلو اگر کسی نامستحق کے پاس بھی آپ کا خرچہ ہو گیا, کسی نامستحق پہ بھی خرچہ ہو گیا, تو اللہ رب العزت پھر بھی آپ کو اس کا اجر دے گا. جیسا کہ وہ حدیث آپ لوگوں نے سن رکھی, جس آدمی نے رات کو اندھیرے میں نکل کر صدقہ کیا تھا, ایک صدقہ کیا وہ کسی غریب کے ہاتھ میں لگ گیا, دوسرا کیا وہ کسی چور کے ہاتھ میں لگ گیا, تیسرا کیا وہ کسی فاحشہ کے ہاتھ میں لگ گیا, تو اس نے کہا یا اللہ میں تین دن ہو گیا وہ خرچہ کر رہا ہوں, صدقہ کر رہا ہوں, اور ایک بھی ٹھکانے نہیں لگا. تو اس کو خواب میں بتایا گیا غالباً کہ جو تم نے خرچہ کیا ہے وہ غنی آدمی تھا جس کو تم نے دیا, وہ دن کی روشنی میں بھی خرچ نہیں کرتا تھا, شاید اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. اسے اس بات سے احساس ہو کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو رات کے اندھیرے میں نکل کر خرچ کرتے ہیں, اللہ کے لیے صدقہ کرتے ہیں, اور وہ صدقہ کرنے لگ جائے, چور چوری سے باز آ جائے, اور وہ خواہشہ عورت جو ہے وہ خوشکاری سے باز آ جائے, تیرے اس صدقے کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہے. تو یہ نہ کہے کہ تیرا قبول نہیں ہوا, تیرا قبول ہو گیا. تو اللہ رب العزت کے ہاں انسان کا قبول ہو جاتا ہے, وہ ٹھکانے ہی لگتا ہے جب آپ نے ٹھیک نیت کے ساتھ کیا. اور دوسری آیت کا سوال یہ تھا کہ ماذا ينفقون, کتنا خرچ کریں. یہ تو جگہ بتا دی نا, وہ تابعین کہتے ہیں کہ اس میں دیکھ لو اللہ رب العزت نے دیواروں کا بتایا ہے کہ دیواروں کے اوپر کپڑے پہناؤ, پردے لٹکاؤ, اور ان کے اوپر کشیدہ کاری کرو, اور شیشہ کاری کرو, اور پھول کاری کرو. دیواروں کا بتایا ہے کہ اس کے اوپر خرچہ کرو, پردوں کے اوپر خرچہ کرو, فرشوں کے اوپر خرچہ کرو, ان کو چمکاؤ شیشوں کی طرح, باتھ روموں کے اوپر خرچہ کرو. یہ کوئی نہیں بتایا, یہ بتایا ہے کہ ان چیزوں پر خرچہ کرو, ماں باپ پر خرچہ کرو, رشتہ داروں پر کرو, یتیموں پر کرو, مسکینوں پر کرو, اور ناداروں کے اوپر کرو, ان لوگوں کے اوپر خرچ کرو. یہ خرچ کرنے کی جگہ بتائی ہے, اور جس میں ہم لوگ خرچہ کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں بتائی اللہ رب العزت. اور خرچہ کرنا کتنا ہے, اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں اس کا جواب دیا. صحابہ نے پوچھا کہ کتنا خرچ ہے, تو للعاف فرمایا جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بتائی ایک موقع پر. ایک آدمی آیا ایک جہاد کے سفر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, اس بیچارے کے ساتھ مریل سی سواری تھی, مریل سی سواری تھی, وہ اس کو مارے ڈنڈے, اس کو پیٹے, لیکن وہ ہرا ہوا اونٹ تھا, وہ چلنے کے قابل ہی نہیں تھا, وہ ادھر کو منہ کرے ادھر کو منہ کرے, آگے قدم ہی نہ اٹھائے. اللہ اکبر, وہ تو ہرا ہوا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو, جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ سواری ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے, جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ سفر ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس زیادہ سفر نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزیں گنائیں جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے, کپڑا ہے, پیسہ ہے, فلاں ہے. زیادہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ آدمی کے پاس جو اس کی بنیادی ضرورت سے زیادہ ہے اس کے اندر اس کا کوئی حق نہیں, یہ دوسروں کا حق ہے, یہ دوسروں کے لیے ریزرو ہے تمہارے پاس, اللہ رب العزت نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے, یہ دوسروں کا حق ہے جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے, تاکہ جب وہ ضرورت مند تیرے پاس آئے تو اپنے ہاتھ سے اسے دے کر اپنے لیے آخرت کا ثواب کمائے. اور یہ جو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے یہ اس کے حقدار کے سپرد کر, یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اور یہ دوسروں کا حق ہے. قرآن مجید نے اس کو ان کا حق بتایا ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, یہ اللہ کا مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ان کو دو, وہ اس کے حقدار ہیں. وَآتِ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, مسکین کو اور مسافر کو اور اسی طرح یتیم کو اس کا حق دو, یہ ہم اپنے پاس سے نہیں دیتے, اس کا حق اس کو دیتے ہیں. قرآن نے اس کا حق بتایا ہے کہ یہ اس کا ریزرو مال ہے جو آپ کے پاس محفوظ ہے, آپ کے پاس جمع ہے, جب وہ لینے آ جائے ضرورت مند تو آپ نے اس کو دینا ہوگا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ ضرورت سے زائد چیز کے اندر آدمی کا کوئی حق نہیں, تو انسان کو اپنی ضرورت سے زیادہ جو مال ہے اور اپنی ضرورت کو آدمی کو محدود کرنا چاہیے, اس طرح اپنی ضروریات کو وسیع اور پھیلا نہیں دینا چاہیے جیسے آج ہم نے پھیلا لیا ہے, اور پھر خود ہمارے لیے ہی ہماری ضروریات عذاب بن گئی, ہمارے لیے ہی ان ضروریات کو پورا کرنا عذاب بن گیا ہے. کہ جائے کہ معاشرے کے اندر یہ ضروریات کا اس طرح اسرافانہ پھیلاؤ, مصرفانہ پھیلاؤ معاشرے کے بہت سارے طبقات کے لیے مصیبت اور ہلاکت کا باعث بنا ہوا ہے. لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے لوٹا جا رہا ہے, کسوٹا جا رہا ہے اور کھایا جا رہا ہے, غصب کیا جا رہا ہے, پھر یہ ہماری ضرورت نہیں پوری ہوتی اور ضرورتیں اتنی بڑھا لی ہیں اور اس قدر پھیلا لی ہیں کہ کسی ادھو حساب میں نہیں آ رہی. ضرورت آدمی کی محدود ہے اور اسے محدود ہی رہنے دینا چاہیے, اور اپنی ضرورت کو دبا کر بھی انسان کو ایثار کرنا چاہیے. چلو وہ تو اونچا درجہ ہے, لیکن یہ تو ضروری بات ہے کہ انسان کے پاس اگر ضرورت سے زیادہ مال ہے تو جب کوئی ضرورت مند آ جائے تو پھر انسان بخل نہ کرے بلکہ وہ اسے دے دے. ماں داد ان سے کون کیا خرچ کریں, یعنی کیا مقدار ہے اس خرچے کی؟ فرمایا عالمات جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے خرچ کرو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام اور اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں. صرف انسان کو دنیا کا ہی نہیں سوچنا چاہیے, آخرت کا بھی سوچنا چاہیے کہ انسان نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں جا کر حساب دینا ہے, اور جن جن کا حق انسان نے دبایا ہوگا اگر دنیا میں دیا نہیں ہے تو آخرت میں جا کر اللہ تعالیٰ اس کی جواب طلبی کریں گے کہ کیوں حق نہیں دیا. اور یہ مال جو انسان کو اللہ رب العزت نے دیا ہے یہ صرف دنیا کے عیش اور یہاں کے اللہ ترلے کے لیے نہیں دیا ہے اللہ رب العزت نے, بلکہ یہ اس لیے دیا ہے کہ اس کے ساتھ انسان اپنی آخرت بنائے اور اس کے ساتھ اپنی جنت بنائے. اس لیے نہیں کہ کما کر اس کے سارے حساب کی ذمہ داری تو اپنے سر کے اوپر لے کے چلا جائے اور دوسروں کے لیے عیش کرنے کے لیے چھوڑ جائے کہ وہ اسے جیسے چاہیں الٹا سیدھا استعمال کرتے رہیں. نہیں, انسان کو عقل مندی سے کام لینا چاہیے, آخرت کے لیے بھی محفوظ کر لینا چاہیے. اور آخرت کے لیے یہی ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے یہاں اپنے عزیز و رشتہ داروں کے اوپر اور دوسرے حقداروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور آخرت کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں, یہی مال ہے جو آپ کے کام آنے والا ہے. باقی جو آپ بڑھا کر اگر یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور کئی گنا بنا کر پچھلوں کو دے جاتے ہیں تو یہ تو دوسروں کا مال ہے, حساب اس کا آپ نے دینا ہے اور مزے پیچھے کو کریں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان احکامات اور ہدایات کی روشنی میں ہمیں صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.